کرم خیریت سے ہوں، سب بن گئے ہیں پھوٹے کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں، عشق نبی میں ایسا ملا ہے سرور کے عشق نبی اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب چاہیے نہ جاؤ حشم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے ستم خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائف آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے بعض منتخب پروگرام بھی آپ سامعین سائٹ پر سن سکتے ہیں۔ جی ہاں سامعین، اب وقت ہو چلا ہے ہمارے اگلے پروگرام خلقت کی رانائیاں کا۔ جی ہاں سامعین، تو سماعت فرمائیے پروگرام خلقت کی رانائیاں۔
عزیز سامعین، پروگرام خلقت کی رانائیاں کی ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ عالم خلقت اتنا وسیع و عریض ہے کہ شاید اس میں موجود مختلف قسم کے جانوروں کی صحیح تعداد معلوم نہ کر سکیں۔ عالم خلقت میں بعض چیزیں اتنی حیرت انگیز اور خوبصورت ہیں کہ جنہیں دیکھ کر آنکھیں چکا چوند رہ جاتی ہیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں جو بے شمار فوائد کی بنا پر مرکز توجہ قرار پاتی ہیں۔ بہرحال خداوند عالم کی ہر مخلوق ہمیں پروردگار کے بے شمار لطف و کرم کی طرف متوجہ کراتی ہیں۔ اگر ہم ایک دن بھی اس عالم خلقت کے بارے میں غور و فکر کریں تو شاید ہزاروں حیرت انگیز چیزیں جو خود انسان کے اندر موجود ہیں آگاہ ہو جائیں۔ یقیناً آپ نے جانوروں کی زندگی کے بارے میں تحقیق کی ہوگی۔ خداوند عالم نے بہت سے جانوروں کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ انسان ان سے فائدہ حاصل کر سکے، کیونکہ بغیر ان جانوروں کے انسان کے لیے زندگی گزارنا سخت ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر دودھ ایک ایسی اہم شے ہے جو انسان کی غذا کا ایک اہم حصہ شمار ہوتا ہے۔ دودھ کے بھی بہت سے فوائد ہیں جو گائے، بھیڑ اور بکریوں کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ زمانہ قدیم میں بھی جانور نقل و حمل کے لیے بہترین وسیلہ رہے ہیں، یہاں تک کہ آج کے دور میں نقل و حمل کی صنعت میں اچھی خاصی ترقی و پیش رفت کے باوجود دیہی باشندے اور کوہ پیمائی کرنے والے پہاڑیوں کے مشکل اور سخت راستوں کو طے کرنے کے لیے خچر اور گھوڑوں کا استعمال کرتے ہیں۔ خداوند عالم سورہ نحل کی 7ویں اور 8ویں آیت میں اس مسئلے کے بارے میں یوں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ حیوانات تمہارے بوجھ کو اٹھا کر ان شہروں تک لے جاتے ہیں جہاں تک تم اپنی جان خطرے میں ڈالے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے۔ بے شک تمہارا پروردگار بڑا شفیق اور مہربان ہے، اور اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے کو پیدا کیا تاکہ تم اس پر سواری کرو اور اسے زینت بھی قرار دو، اور وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ خداوند عالم کا یہ ارشاد فرمانا کہ وہ ایسی چیزوں کو بھی پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم بھی نہیں ہے، یہ ایک واضح اشارہ ہے کہ رب العالمین کی نعمتیں صرف چند جانوروں تک محدود نہیں ہیں، بلکہ آخری دنیا تک جتنی بھی نعمتیں پیدا ہوتی رہیں گی اور جس قدر بھی نقل و حمل کے وسائل ایجاد ہوتے رہیں گے، وہ سب اسی کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوں گے، اور اس کے کرم سے ہٹ کر کوئی شے عالم وجود میں نہیں آ سکتی ہے۔ سامعین، ہم آپ سے آج کے پروگرام میں اونٹ کی عجیب اور حیرت انگیز خلقت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ اونٹ عرب میں عام تھا اور عربوں کی عام سواری شمار ہوتا تھا، اسی لیے خداوند عالم نے اس کا ذکر فرمایا کہ اس کی خلقت پر غور کرو، اللہ نے اسے کتنا بڑا وجود عطا کیا ہے اور کتنی قوت و طاقت اس کے اندر رکھی ہے، اس کے باوجود وہ تمہارے لیے نرم اور تابع ہے، تم اس پر جتنا چاہو بوجھ لاد دو، وہ انکار نہیں کرے گا، تمہارا ماتحت ہو کر رہے گا۔ علاوہ ازیں اس کا گوشت تمہارے کھانے، اس کا دودھ تمہارے پینے، اور اس کے بال سردیوں میں گرمی حاصل کرنے کے کام آتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت واقعاً اتنی عجیب و غریب اور حیرت انگیز ہے کہ خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں جہاں دوسری مخلوقات کی طرف اشارہ کیا ہے، وہاں اس سورہ کی 17ویں آیت میں اونٹ کی خلقت کے بارے میں اس کا نام لیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح پیدا کیا گیا ہے۔ آئیے اب اونٹ کی فزیکل خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ صحراؤں میں زیادہ تر کانٹے دار درخت اور خاردار جھاڑیاں ہوتی ہیں جن سے اونٹ اپنا پیٹ بھرتا ہے۔ ان کانٹے دار درختوں اور خاردار جھاڑیوں کے کھانے سے اس کا منہ بھی زخمی نہیں ہوتا، اور نہ ہی انہیں کھانے میں اسے کوئی مشکل پیش آتی ہے، کیونکہ خداوند عالم نے اس کے منہ کے اندر کے مسوڑوں اور کھالوں کو نہایت ہی سخت بنایا ہے تاکہ اونٹ آسانی کے ساتھ ان کانٹے دار پتوں اور خاردار جھاڑیوں کو کھا سکے۔ اونٹ کی بھویں گھنی اور ایک دوسرے کے ساتھ بالکل چپکی رہتی ہیں تاکہ صحرا میں چلتے وقت طوفان اور آندھی آنے کی صورت میں اس کی آنکھیں ریت اور سنگریزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ وہ شدید طوفان میں اپنی ناک کے سوراخوں کو بند کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اونٹ 200 لیٹر تک پانی پی سکتا ہے۔ اونٹ اپنی پیاس بجھانے کے بعد بقیہ پانی کو آئندہ کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے۔ اونٹ اپنی پیٹ پر بھاری بوجھ کے باوجود آسانی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، جبکہ دوسرے جانوروں میں یہ قدرت نہیں پائی جاتی۔ اونٹ اپنے کوہان میں انرجی جمع کرتا ہے، اور اس کے کوہان میں موجود چربی صحرا کی گرمیوں سے مقابلہ کرنے میں اونٹ کی مدد کرتی ہے۔ خداوند عالم نے اس کے پیروں کے تلوے اس طرح بنائے ہیں کہ اسے ریتیلے علاقوں اور صحراؤں میں چلنے میں کوئی پریشانی پیش نہ آئے، اور اس کے قدم ریت میں دھنسنے نہ پائیں، نیز گرم ریت کا بھی مقابلہ کر سکے۔ اونٹ اپنے دونوں اگلے زانوؤں اور سینے کی موٹی چمڑی، جس کے خلیے مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، زمین پر بیٹھتا ہے۔ اس موٹی چمڑی کی وجہ سے ایک تو اونٹ کا بدن زخمی نہیں ہوتا، دوسرے اونٹ کو گرمی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اونٹ کے جسم کا درجہ حرارت 34 سینٹی گریڈ سے 42 سینٹی گریڈ تک پہنچ جاتا ہے۔ جیسے جیسے گرمی بڑھ جاتی ہے، اس کے جسم کا درجہ حرارت بھی اسی لحاظ سے بڑھنے لگتا ہے۔ اسی لیے اونٹ کو جلدی پسینہ نہیں آتا، اور اس کے جسم پر موجود پشمی روئیں اونٹ کو گرمی اور سردی دونوں سے بچاتے ہیں۔ اونٹ کی خلقت کی خصوصیات کے پیش نظر خداوند عالم نے سورہ غاشیہ میں انسان کو اس حیرت انگیز مخلوق کی خلقت کے بارے میں غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ عزیز سامعین، جانوروں کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے ایک طویل وقت کی ضرورت ہے، لہذا ہم نے بعض جانوروں کے بارے میں مختصر اشارہ کر کے آپ کو خداوند عالم کی قدرت و حکمت کی طرف متوجہ کرانے کی کوشش کی ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگراموں میں بھی خداوند عالم کی پیدا کی ہوئی حیرت انگیز چیزوں کے بارے میں مزید معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔
یا مالک یا رزاق، تو خالق ہر خلق۔
یا سامعین، ابھی آپ پروگرام خلقت کی رانائیاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. کچھ ہی لمحات بعد آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے. پھر فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا. پھر آپ سامعین خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرمائیں گے، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے وقت کے مطابق شام 7 بجے، پاکستان کے وقت کے مطابق رات 8:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9 بجے پیش کیا جائے گا. تو سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 27 تیر، 22 محرم الحرام اور 18 جولائی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. ستائیس تیر سن 1367 ہجری شمسی کو اسلامی جمہوریہ ایران نے 8 سالہ ایران عراق جنگ سے متعلق اقوام متحدہ کی قرارداد 598 کو باضابطہ طور پر منظور کرنے کا اعلان کیا. اس قرارداد میں اقوام متحدہ نے ایران اور عراق کو جنگ بندی اور صلح قبول کرنے کی دعوت دی تھی. اسلامی جمہوریہ ایران نے اس قرارداد کے مثبت پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر اسے منظور کیا تھا. اس میں جارے کے تعین اور جنگ کا تاوان ادا کرنے سے متعلق شقیں اہم تھیں، لیکن صدام کی ظالم و جابر حکومت نے قرارداد پر دستخط کے باوجود باقاعدہ جنگ بندی تک ایران کے خلاف فوجی حملے جاری رکھے۔ ستائیس تیر سن 1240 ہجری شمسی کو ایران کے ماہر کاتب اور خطاط مرزا محمد حسین سیفی قزوینی پیدا ہوئے۔ انہیں عماد الکتاب کا لقب دیا گیا تھا۔ عماد الکتاب نے جوانی میں مروجہ تعلیم کے علاوہ عربی اور فرانسیسی زبانیں بھی سیکھ لیں۔ انہوں نے کتابت کا آغاز خط نسخ کے ساتھ کیا اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے خط نستعلیق پر توجہ مرکوز کر دی۔ خط نستعلیق میں انہوں نے استاد مرزا رضا کلہر کے اسلوب کی پیروی کی۔ عماد الکتاب کو نہ صرف خط نسخ اور خط نستعلیق میں مہارت حاصل تھی بلکہ وہ خط شکستہ اور خط ثلث میں بھی ید طولا رکھتے تھے۔ سیفی قزوینی نے 3 سال کی مدت میں شاہنامہ فردوسی کی کتابت مکمل کی تھی۔ ان کی دیگر اہم تخلیقات میں رسم الخط سکھانے کا مکمل مجموعہ قابل ذکر ہے۔ عماد الکتاب کا 75 سال کی عمر میں تہران میں انتقال ہو گیا۔ بائیس محرم سن 354 ہجری قمری کو عظیم مسلمان ریاضیداں اور ماہر طبیعیات ابو علی حسن بن حیثم بصری عراق کے جنوبی شہر بصرے میں پیدا ہوئے تھے۔ وہ ابن حیثم کے نام سے مشہور تھے۔ ان کو طب، ریاضی، طبیعیات، ہندسہ، نجوم اور منطق کے علوم پر مکمل عبور حاصل تھا۔ ان علوم سے متعلق انہوں نے گراں بہا تالیفات چھوڑی ہیں۔ وہ عظیم مسلمان دانشوروں کے علوم سے بھی بہرہ مند ہوئے۔ یورپی ماہرین مشرقیات نے ابن حیثم کی تخلیقات سے متعلق وسیع تحقیقات کیں اور ان کو اعلیٰ مقام دیا ہے۔ ابن حیثم کی اہم ترین کتاب المناظر ہے۔ اٹھارہ جولائی سن 871 عیسوی کو برطانیہ اور ڈنمارک کی 25 سالہ جنگوں کا آغاز ہوا۔ ان جنگوں کا اصل ہیرو برطانیہ کا جوان بادشاہ ایلفرڈ اعظم تھا۔ اگرچہ آج کے دن ڈنمارک نے برطانیہ پر حملہ کر کے اس کے وسیع علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن یہ 25 سالہ جنگیں بالآخر 9 جنوری سن 896 کو برطانیہ کی فتح کے ساتھ اختتام پذیر ہوئیں۔ اٹھارہ جولائی سن 1783 کو برطانوی ماہر فلکیات ولیم ہرشل کہکشاں کی حقیقت و ماہیت سے پردہ اٹھانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی بنائی ہوئی مخصوص دوربین سے ستاروں پر تحقیق سے یہ ثابت کیا کہ کہکشاں، جسے ملکی وے کہا جاتا ہے، ایسے بے شمار ستاروں سے مل کر بنی ہے جس کا ایک چھوٹا سا جزو ہمارا نظام شمسی ہے اور اس کے سارے سیارے اور ستارے ایک دوسرے کے ساتھ فضا میں گردش کرتے ہیں۔ ہرشل نے سیارہ یورینس بھی دریافت کیا۔ ان کا انتقال سن 1822 میں ہوا تھا۔ اٹھارہ جولائی سن 1811 کو معروف انگریز ناول نگار ولیم میک پیس تھیکرے کلکتہ میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد ایسٹ انڈیا کمپنی میں ایک اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ تھیکرے باپ کی وفات کے بعد انگلستان چلے گئے تھے۔ ابتدا میں تھیکرے مختلف قلمی ناموں سے خاکے لکھا کرتے تھے، پھر مزاحیہ اور تنقیدی ادب کی طرف وہ متوجہ ہوئے، لیکن آخرکار ناول نگاری کی وجہ سے شہرت انہوں نے پائی۔ ان کے ناول میں وینٹی فیئر کو عالمی شہرت حاصل ہوئی، جس میں انہوں نے 19ویں صدی کے اوائل میں انگلستان کے معاشرتی زندگی کی جیتی جاگتی تصویر پیش کی ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سمین، ابھی آپ تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ جی ہاں سمین، اب کچھ ہی دیر بعد آپ پروگرام سماعت فرمائیں گے، آئیے فارسی سیکھیے۔ فارسی زبان سیکھنے والے سامعین کا پسندیدہ پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے بعد خبروں کا تیسرا بلٹن پیش کیا جائے گا، اور نشریات کا آخری پروگرام حالات حاضرہ پر مبنی انداز جہاں ہوگا۔ جی ہاں سامعین، تو اب سماعت فرمائیے فارسی زبان سیکھنے والے شائقین کے لیے ان کا پسندیدہ اور محبوب پروگرام، آئیے فارسی سیکھیے۔ پروگرام کے حوالے سے اپنی آرا ہمیں ضرور دیجیے گا۔ آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے کہ آپ نے گزشتہ پروگراموں کو غور سے سنا ہوگا اور اہم چیزوں کو اپنے پاس نوٹ کر لیا ہوگا۔ ہم نے گزشتہ پروگراموں میں عام گفتگو میں زیادہ استعمال ہونے والے حروف اور کلمات کا استعمال کیا تھا۔ آپ تھوڑی سی تمرین اور مشق کے بعد ان کلمات کو بآسانی جملوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ محمد اور رامین آج بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ محمد کو ایک نئے کمرے کی ضرورت ہے، اور اس نے رامین سے اس حوالے سے گفتگو کی تھی۔ رامین نے اسے اپنے کمرے میں آنے کی پیشکش کی، چونکہ رامین کے کمرے میں ایک اور شخص کی گنجائش موجود ہے، لہذا وہ اپنی اس درخواست کی منظوری کے لیے ہاسٹل نمبر 2 کے انچارج محترم داوری کے پاس جاتے ہیں اور ان سے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں منتقل ہونے کے لیے گفتگو کرتے ہیں۔ چنانچہ اگر داوری صاحب مان جاتے ہیں تو محمد آسانی سے ایک ہاسٹل سے دوسرے ہاسٹل میں منتقل ہو سکے گا۔ آج کے پروگرام میں دیکھنا یہ ہے کہ محمد کو رامین کے کمرے میں جانے کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ تو سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے مشکل الفاظ کو غور سے سنیے۔
روز بخیر۔
روز بخیر۔ بتاتے چلیں کہ ایران میں عام طور پر وقت ملاقات ایک دوسرے کو سلام کے ساتھ یہ دعائیہ کلمہ بھی کہتے ہیں، جو وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ مثلا صبح بخیر صبح کے وقت، شب بخیر رات کے وقت، اور دن میں روز بخیر یا عصر بخیر شام کے وقت استعمال کیا جاتا ہے۔
اتاق،
کمرہ۔
اتاق من،
ہمارا کمرہ۔
تخت،
بیڈ۔
تخت خالی
خالی بیڈ
می دانم
میں جانتا ہوں یا میں جانتی ہوں
ساختمان
عمارت یا بلڈنگ
ساختمان دو
عمارت نمبر دو یا بلڈنگ نمبر دو
ایک ساختمان یک
عمارت نمبر ایک البتہ یہاں ایک وضاحت کرتے چلیں کہ یہاں عمارت یا بلڈنگ سے مراد ہاسٹل ہے
دوست دارید
کیا آپ پسند کرتے ہیں
است
ہے
ممکن است
ممکن ہے
اتاق من است
میرا کمرہ ہے
بفرمایید
تشریف لائیے البتہ یہاں اس سلسلے میں بھی وضاحت کر دیں کہ کسی سے خواہش کرنے کے معنی میں بے فرمایت کا زیادہ استعمال ہوتا ہے
این
یہ
فرم
فارم
دانشجو
طالب علم
دانشجوها
طلبہ دانشجو کی جمع البتہ یہاں یہ بھی وضاحت کر دیں کہ دانشجو کالج یا یونیورسٹی کے طالب علموں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اسکول کے طالب علموں کو دانش آموز کہا جاتا ہے
خیلی متشکرم
بہت شکریہ
خیلی ممنون
بہت شکریہ یہ بھی اسی معنوں میں استعمال ہوتا ہے سامعین امید ہے کہ آپ نے ان الفاظ کو نوٹ کر لیا ہوگا اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہیں دہرایا ہوگا اور اب آئیے محمد رامین اور ہاسٹل نمبر دو کے انچارج داوری صاحب کی گفتگو سنتے ہیں
سلام آقا
سلام جناب
سلام روز بخیر
سلام روز بخیر
آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم
جناب داوری ہمارے کمرے میں ایک بیڈ خالی ہے
بلے می دانم
جی ہاں میں جانتا ہوں
این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است
یہ محمد ہے اور یہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے
سلام آقای داوری
سلام جناب داوری
سلام شما در ساختمان دو هستید؟
سلام، آپ کا کمرہ بلڈنگ نمبر دو میں ہے؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
جی نہیں، میرا کمرہ بلڈنگ نمبر ایک میں ہے.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
اور آپ بلڈنگ دو میں رہنا پسند کرتے ہیں؟
بله، اگر ممکن است.
جی ہاں. اگر یہ ممکن ہو سامعین آئیے اب اس گفتگو کو ایک بار پھر سنتے ہیں البتہ اس بار بغیر ترجمے کے
سلام آقا
سلام روز بخیر
آقای داوری ما در اتاقمان یک تخت خالی داریم
بله می دانم
این آقا محمد است او دانشجوی ادبیات فارسی است
سلام آقای داوری
سلام شما در ساختمان دو هستی؟
نه، اتاق من در ساختمان یک است.
و شما ساختمان دو را دوست دارید؟
بله، اگر ممکن است.
سامعین داوری صاحب کوئی جواب نہیں دیتے اور اپنی کرسی سے اٹھ کر کمرے کے کونے میں ایک بڑی الماری کی طرف پڑھتے ہیں. وہ کاغذات اور فائلوں کے اندر کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں. محمد اور رامین ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں. داوری صاحب الماری سے ایک کاغذ نکال کر دوبارہ اپنی نشست پر بیٹھ جاتے ہیں. یہ کاغذ حقیقت میں بلڈنگ نمبر دو یا ہاسٹل نمبر دو میں رہنے والے طالب علموں کا مخصوص فارم ہے. طالب علم اس فارم میں اپنے بارے میں معلومات تحریر کرتے ہیں اور داوری صاحب یہ فارم محمد کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں
بفرمایید فارم دانشجوهای ساختمان دو
یہ لیجئے. یہ بلڈنگ نمبر دو کا مخصوص فارم ہے.
خیلی متشکرم آقا.
بہت شکریہ جناب.
خیلی ممنون.
بہت شکریہ. سامعین اب آئیے یہ گفتگو ایک بار پھر سنتے ہیں، البتہ اس بار بغیر ترجمے کے.
بفرمایید. فرم دانشجوهای ساختمان دو.
خیلی متشکرم آقا.
خیلی ممنون.
سامعین محمد فرم کو پر کرتا ہے اور اسے داوری صاحب کو دے دیتا ہے. محمد اور رامین اب بہت خوش ہیں. آج وہ ایک ہی کمرے میں رہیں گے، یعنی بلڈنگ نمبر دو کے کمرہ نمبر 12 میں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے. پہلے پیش ہیں خاص خاص خبروں کی سرخیاں. شام میں اسرائیلی جارحیت اور تشدد میں شدت، عبوری حکومت کے متعدد عہدیداروں کے قتل اور جولانی کے فرار کی افواہ. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی سربراہ کا بیان، ایران کے قومی نشریاتی ادارے IRIB پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی مذمت. ہندوستانی کانگریس پارٹی کے سینئر رہنما کی پریس کانفرنس، صہیونی حکومت کی جارحیتوں اور جرائم پر ہندوستان کی خاموشی پر سخت تنقید. اور اب خبریں تفصیل سے. المیادین ٹی وی چینل نے شامی ذرائع کے حوالے سے رپورٹ دی ہے کہ شام کی عبوری حکومت کے سربراہ احمد الشرع اپنی فیملی کے ہمراہ دارالحکومت دمشق سے بھاگ کھڑے ہوئے. المیادین چینل نے شامی ذرائع کے حوالے سے شام کی عبوری حکومت کے وزیر دفاع سمیت شامی حکومت کے 3 اعلی حکام کے قتل کی بھی خبر دی ہے. رپورٹ کے مطابق ایک فوجی بریگیڈ نے دمشق میں واقع سرکاری ریڈیو اور ٹیلی ویژن کے ہیڈ کوارٹر پر اچانک حملہ کر کے مکمل کنٹرول حاصل کر لیا تاکہ نشریاتی مواد پر عسکری نگرانی ممکن ہو سکے. المیادین نے مقامی ذرائع کے حوالے سے سویدا کے مضافات میں مقامی گروہوں اور مسلح قبیلوں کے درمیان جھڑپوں کی خبر دی اور بتایا کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے درمیان پیش آنے والے واقعات کے دوران شام کی فضاؤں میں اسرائیلی جنگی طیارے پرواز کرتے رہے. مقامی ذرائع نے سویدا میں بجلی سپلائی اور انٹرنیٹ سروس بند ہونے کی بھی خبر دیتے ہوئے بتایا ہے کہ صہیونی جنگی طیاروں نے قبائلی جنگجوؤں کے ایک قافلے کو حملے کا نشانہ بنایا. ان ذرائع نے شہر حمص پر صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی خبر دی اور کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے 4 ڈرون طیارے صوبے درعا کی فضا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آئے. ان مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں کی ایک بڑی تعداد شام کی فضاؤں میں داخل ہو گئی اور حمص، درعا اور سویدا کی جانب آگے بڑھتی رہی. 16 جولائی کو اسرائیلی فضائیہ نے دمشق میں واقع شام کے صدارتی محل اور ملک کے وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر پر حملہ کر دیا تھا، اور اسی دن سویدا کے مقامی گروہوں اور شام کی عبوری حکومت کے درمیان معاہدہ طے پا رہا تھا، اور ایسی حالت میں اسرائیل کے جنگی طیاروں نے درعا اور دمشق پر حملے کیے تھے۔ سویدا کی سیکورٹی فورسز کی پسپائی کے بعد سے اندازہ یہ لگایا جا رہا ہے کہ جھڑپوں اور اسرائیلی حملوں میں اب تک سیکورٹی افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ شام میں بشار اسد حکومت گرنے کے بعد سے ہی شام میں جولانی سے وابستہ گروہوں اور دروزیوں کے درمیان گاہے بگاہے جھڑپیں ہوتی رہی ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے شام پر اسرائیل کے حملوں کے بارے میں اپنا ہنگامی اجلاس تشکیل دے کر عام شہریوں کے خلاف جارحانہ حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور ان حملوں کی مذمت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملوں کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت علاقائی امن و استحکام کے خلاف سنجیدہ خطرہ بن چکی ہے۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب امیر سعید ایروانی نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کو ایران کے خلاف 12 روزہ جنگ اور جارحیت کا ہی سلسلہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ شام کے خلاف غاصب صہیونی حکومت کے حملے بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کو امریکہ کی بے تحاشا اندھی حمایت حاصل ہے، جس کی بنا پر وہ ہر قسم کی جارحیت کا ارتکاب کر رہی ہے، اور اس نے دانستہ طور پر ایران کی پرامن ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا، جبکہ ایران کی ایٹمی سرگرمیاں IAEA کی نگرانی میں جاری ہیں اور ایران سیف گارڈ معاہدے پر عمل کرتا رہا ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ غاصب صہیونی حکومت نے غیر فوجی تنصیبات من جملہ اسپتالوں اور رہائشی علاقوں پر بھی حملے کیے، جس کے نتیجے میں 1100 سے زائد نہتے عام شہری شہید ہوئے، جن میں 41 بچے اور 126 عورتیں شامل ہیں، اور یہ ناقابل انکار حقائق غاصب صہیونی حکومت کی جارحانہ اور وحشیانہ ماہیت کو بخوبی ثابت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے بھی اسلامی کونسل کے چیئرمین کی حیثیت سے دمشق، درعا اور سویدا پر غاصب صہیونی حکومت کی جارحیت کی کڑی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ مشرق وسطی اور مغربی ایشیا میں بد امنی کی ذمہ دار غاصب صہیونی حکومت ہے، اور شام پر اس کے حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں، جن سے شام کا امن و استحکام خطرے سے دوچار ہو گیا ہے۔ عاصم افتخار احمد نے کہا کہ شام، لبنان، غزہ اور ایران کے خلاف جارحیت کا ذمہ دار اسرائیل ہے، اور اس کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے۔ یونیسیف نے اسلامی جمہوریہ ایران کے ریڈیو ٹی وی سینٹر پر غاصب صہیونی حکومت کے فضائی حملے کی مذمت کی ہے۔ یونیسکو کی سربراہ آنری ازولے نے 12 روزہ جارحیت کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے قومی نشریاتی ادارے IRIB پر صہیونی حکومت کی بمباری کی مذمت کی۔ یاد رہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 12 روزہ امریکی صہیونی جارحیت کے دوران صہیونی حکومت نے 16 جون کو ایران کے ریڈیو اور ٹی وی سینٹر پر بمباری کر دی تھی، جس میں 2 صحافی شہید ہو گئے تھے۔ یونیسکو نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے ذمہ دار بین الاقوامی اداروں سے اس حوالے سے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ یونیسکو کی سربراہ نے کہا ہے کہ بین الاقوامی قوانین اور کنونشن میں ابلاغیاتی اداروں اور میڈیا ہاؤسز پر حملے کی ممانعت کی گئی ہے۔ یونیسکو کی سربراہ نے یہ کہا ہے کہ سلامتی کونسل کی قرارداد 22/22 کے مطابق جنگوں میں میڈیا ہاؤسز کو استثناء حاصل ہے، اور ان پر کسی بھی ملک کو حملہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے شام میں اسرائیلی مداخلت اور جارحیت کی مذمت کی ہے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقسی نے کہا ہے کہ شام میں اسرائیلی مداخلت اور جارحیت میں توسیع غیر متوقع نہیں ہے۔ انہوں نے شام کے خلاف صہیونی حکومت کی جارحیت کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیلی مداخلت سے شام میں بد امنی اور خون ریزی میں شدت آئے گی۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقسی کا کہنا ہے کہ شام میں اسرائیلی جارحیت اور مداخلت سے علاقے میں کشیدگی بڑھے گی۔ انہوں نے کہا ہے کہ غیر قانونی صہیونی حکومت کی جارحیتوں کے مقابلے میں عالمی سطح پر اتحاد ضروری ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران نے اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ یونیسیف سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 12 روزہ صہیونی جارحیت میں ایرانی بچوں کے حقوق کی پامالی کا نوٹس لیا جائے اور اس پر قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ خواتین اور خاندانی بہبود کے امور میں صدر ایران کی معاون زہرا بہروز آزر نے یونیسیف کے ایگزیکیوٹیو ڈائریکٹر کے نام مراسلے میں لکھا ہے کہ ایران کے خلاف 12 روزہ امریکی صہیونی جارحیت میں وسیع پیمانے پر بچوں کے حقوق کی پائمالی کی گئی ہے۔ انہوں نے اپنے اس مراسلے میں لکھا ہے کہ یونیسیف اپنے فرائض کے مطابق اس حوالے سے صہیونی حکومت کے خلاف ضروری قانونی چارہ جوئی کرے۔ زہرا بہروز آزر نے اپنے مراسلے میں لکھا ہے کہ 12 روزہ وحشیانہ صہیونی جارحیت میں 4 حاملہ خواتین سمیت 126 خواتین اور 40 بچے شہید ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنے مراسلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ صہیونی جارحیت میں سینکڑوں عام شہری شہید ہوئے، بڑی تعداد میں لوگ بے گھر ہوئے اور خواتین نیز بچوں کو ناقابل تلافی جسمانی اور نفسیاتی صدمہ پہنچا ہے۔ غاصب صہیونی فوج نے غزہ پر جارحیت کا نیا سلسلہ شروع کیا ہے جس میں دسیوں فلسطینی عام شہری شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غاصب صہیونی فوج نے خان یونس کے مغرب میں المواسی کے علاقے میں الاقصی یونیورسٹی کے اطراف کے علاقوں پر جارحانہ حملے کیے۔ اس علاقے میں صہیونی فوج نے خیمہ بستیوں کو بھی نشانہ بنایا جہاں 5 فلسطینی شہید اور 20 سے زائد دیگر زخمی ہوئے۔ الشافعی کے علاقے میں بھی رہائشی مکانات پر صہیونی فوج کے حملے میں کئی فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ کے مشرق میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ غزہ کے مشرقی اور مغربی علاقوں پر صہیونی فوج کے گولہ باری بھی کی، جبکہ صہیونی فوجیوں نے فلسطینیوں کو فائرنگ کا بھی نشانہ بنایا۔ النصیرات کیمپ پر بھی حملہ ہونے کی خبر ملی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ صہیونی جنگی کشتیاں غزہ کے سواحل کو بھی مسلسل جارحیت کا نشانہ بنا رہی ہیں۔ امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ وہ شام میں اسرائیلی حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ شام سے موصولہ رپورٹیں بتاتی ہیں کہ السویدہ اور بعض دیگر علاقوں میں جھڑپیں پوری شدت کے ساتھ جاری ہیں۔ اسی کے ساتھ بعض رپورٹوں میں شام سے الجولانی کے فرار کی خبروں کی تردید کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق امریکی وزارت خارجہ کی ترجمان نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ شام کے اندر اسرائیلی مداخلت اور اس کے حملوں کی حمایت نہیں کرتا۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ شام میں تشدد کے خاتمے کے لیے بقول ان کے کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے۔ تحریک جہاد اسلامی فلسطین کی فوجی بازو سرایا القدس نے شہر غزہ میں غاصب صہیونی فوج کی ایک بکتر بند گاڑی کو حملے کا نشانہ بنایا ہے۔ سرایا القدس نے شہر غزہ کے اتفا محلے میں ایک کاروائی میں اسرائیلی فوج کی ایک بکتر بند گاڑی کے راستے میں بم دھماکہ کر کے اسے تباہ کر دیا۔ سرایا القدس نے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ اس نے شہر خان یونس میں غاصب اسرائیلی فوج کی ایک گاڑی کو نشانہ بنایا ہے جس پر صہیونی سوار تھے۔ اس کاروائی میں جو صہیونیوں کے ساتھ مقابلے پر منتج ہوئی، متعدد صہیونی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ جمعے کی صبح بھی صہیونی فوج کے ترجمان نے غزہ میں استقامتی فورسز کے ساتھ جھڑپ میں اپنے 5 فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ صہیونی فوجیوں کی ایک بڑی تعداد نے جنوبی لبنان میں پیش قدمی کرتے ہوئے مرجعیون شہر کے میس الجبل قصبے میں ملبہ صاف کرنے والے بلڈوزر کو دھماکے سے اڑا دیا۔ اسرائیلی فوجیوں نے جمعے کی صبح الجبل قصبے میں داخل ہونے کے بعد، جو مرجعیون شہر کا حصہ ہے، مغربی محلوں کی طرف پیش قدمی کی۔ قابض صہیونی فوج نے اس علاقے میں داخل ہونے کے بعد جنوبی لبنان میں مقامی کونسلوں کے دو بلڈوزرز میں بارودی سرنگیں نصب کر دیں، جس کے نتیجے میں دونوں بلڈوزر دھماکے سے تباہ ہو گئے۔ یہ بلڈوزر تباہ شدہ مغربی محلوں سے ملبہ اٹھا رہے تھے۔ صہیونی فوجیوں نے چار پہیا گاڑیوں پر سوار ہو کر قصبے کے اندر آمد و رفت بھی انجام دی ہے، جو کہ لبنان کی خود مختاری کی صریح خلاف ورزی ہے۔ صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے غزہ میں استقامتی فورسز کے ساتھ جھڑپوں میں اپنے پانچ فوجیوں کے زخمی ہونے کی خبر دی ہے۔ العربیہ نیوز چینل کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کی فوج کے ترجمان نے مزید کہا ہے کہ پانچ فوجی مشرقی غزہ کے شجاعیہ علاقے میں ہونے والی جھڑپوں میں زخمی ہو گئے۔ مقبوضہ فلسطین میں صہیونیوں نے تل ابیب کے ایک ایکسپریس وے کے ایک حصے کو بند کرتے ہوئے صہیونی کابینہ سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ صہیونی قیدیوں کو رہا کرنے کے لیے فلسطین کی تحریک حماس کے ساتھ معاہدہ طے کیا جائے۔ ہندوستان کی حزب اختلاف کی جماعت کانگریس کے ایک سینئر لیڈر آنند شرما نے غزہ میں جاری اسرائیلی حملے پر ہندوستان کی خاموشی کو حیران کن قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ملک امید کر رہے ہیں کہ ہندوستان اس مسئلے پر کچھ ضرور بولے گا۔ کانگریس کے ایوان بالا راجیہ سبھا کے رکن آنند شرما نے مرکزی حکومت کی خارجہ پالیسی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ ہندوستانی خارجہ پالیسی انتشار کا شکار ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ہندوستان کا عالمی اثر و رسوخ دن بدن کم ہوتا جا رہا ہے۔ یہ بیان انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دیا۔ آنند شرما نے کہا ہے کہ حماس کے حملے کے بعد جس طرح سے فلسطین کے لوگوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے اور وہاں فاقہ کشی کی نوبت آ چکی ہے، وہ انتہائی مذمت کی بات ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ جب ہندوستان کے اسرائیل اور فلسطین دونوں سے بہتر تعلقات ہیں تو ہندوستان نے اسرائیل سے حملہ روکنے کے لیے کیوں نہیں کہا؟ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام، جو کہ آخری پروگرام ہوگا، تو سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں، پروگرام انداز جہاں لے کر حاضر ہیں۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے دشمن کے مقابلے میں حتمی کامیابی پر رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید۔ اسلامی جمہوریہ ایران کی عدلیہ کے سربراہ اور پورے ملک کے عدلیہ کے اعلی عہدیداروں نے رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے حالیہ واقعات اور اسلامی جمہوریہ ایران پر اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے مسلط کی گئی جنگ کے دوران ایرانی عوام کے اتحاد، ان کی یکجہتی، ان کی شجاعت، ان کی ثابت قدمی اور ان کی یگانگت کو انتہائی شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے دشمن کے منصوبے خداوند عالم کے فضل و کرم سے ناکام ہوئے اور ایران کی قوم سرخرو اور سر بلند ہوئی۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اپنے اس خطاب میں فرمایا کہ یہ صرف جنگی عنوان کی جنگ نہیں تھی، بلکہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام نے یہ ثابت کیا کہ وہ عزم، ارادے، حوصلے، ہمت، شجاعت اور بہادری کے ساتھ میدان میں ڈٹے ہوئے ہیں، اور اس جنگ پر جو فتح ہوئی ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کے عوام کے ارادوں اور حوصلوں کی فتح ہوئی ہے اور جو دشمن نے منصوبہ بنایا تھا کہ ایران کے نظام اور عوام میں اختلاف ڈالنے کا، دشمن نے دیکھا کہ نتیجہ اس کا بالکل برعکس نکلا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنی نے اپنے اس خطاب میں واضح طور پر فرمایا کہ اگر غاصب صہیونی دشمن زمین گیر نہ ہوتا اور وہ چاروں خانے چت نہ ہوتے تو بھلا کیوں امریکہ کو اپنی مدد کے لیے چیخ چیخ کر پکارتا اور کیوں جنگ بندی کی دہائی دیتا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنی نے فرمایا کہ ایران کی قوم اور عوام ہر طرح سے، خواہ وہ منطق کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، پر ہاتھوں کے ساتھ جاتی ہے اور سربلند ہو کر لوٹتی ہے، اور اس بار بھی دنیا نے اسی حقیقت کا مشاہدہ کیا اور دیکھا کہ ایران کے عوام نے کس طرح دشمن کو دھول جٹایا۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمی سید علی خامنی نے اسی طرح ایران پر امریکی جارحیت کا بھی ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دنیا نے ایک بار پھر دیکھا کہ ہم جارحیت کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرتے، اگرچہ ہم جنگ کے بھی حق میں نہیں ہوتے، لیکن اگر کوئی جارحیت کرے گا تو اس کا بھرپور اور منہ توڑ جواب دیتے ہیں، اور امریکہ کے جس فوجی اڈے پر ہم نے جوابی کارروائی کی وہ علاقے کا سب سے اہم اور حساس امریکی فوجی اڈہ تھا، اور اگر سینسرشپ ہٹا لی جائے تو دنیا دیکھے گی کہ ہم نے جو کاری ضرب لگائی ہے امریکہ کے فوجی اڈے پر وہ کتنی گہری اور وہ وار کتنا خطرناک تھا۔ آج ہم اس موضوع پر گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھیوں نے اس سلسلے میں ایک رپورٹ تیار کی ہے، پہلے اسے دیکھتے ہیں پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا ہے کہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ خداوند عالم نے اسلامی نظام کے تحت اور قرآن و اسلام کے سائے میں ایرانی قوم کی فتح کی ضمانت دی ہے اور ایرانی قوم ضرور فتح یاب ہوگی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے تہران کے حسینیہ امام خمینی میں عدلیہ کے عہدیداروں کے ایک اجلاس سے خطاب کے دوران ایران پر صہیونی حکومت کی مسلط کردہ جنگ میں ایران کی عظیم قوم کی استقامت، بہادری اور شجاعت اور سب سے کر اتحاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ ایران کی عظیم قوم نے امریکہ اور غاصب صہیونی حکومت کے حملوں میں استقامت کے جذبے کا شاندار مظاہرہ کیا اور ثابت کر دیا کہ ایران کے عوام امریکہ اور صہیونی حکومت کے خلاف ڈٹ جانے کے جذبے سے سرشار ہیں اور اس جذبے کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ آج ایرانی عوام کے عزم و حوصلے بلندی کی اس منزل پر ہیں کہ وہ نہ صرف امریکہ سے ڈرتے نہیں ہیں بلکہ امریکہ کو ڈراتے ہیں، اور یہ قومی عزم و حوصلہ وہی چیز ہے جو ایران کو سر بلند کرتا ہے اور عظیم اور بڑی آرزوؤں اور اہداف تک پہنچاتا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ ایرانی قوم نے حالیہ مسلط کردہ جنگ میں عظیم کارنامہ رقم کیا ہے، یہ عظیم کام کوئی آپریشن نہیں تھا، یہ ایک عزم تھا، یہ ایک حوصلہ تھا، یہ ایک خود اعتمادی تھی۔ آیت اللہ العظمی سید علی خامنائی نے فرمایا کہ اگر کسی ملک میں ایک قوم، ایک مملکت، ایک فوج اپنے اندر اس خود اعتمادی کو محسوس کرے کہ وہ خطے میں امریکہ اور اس کے پالتو کتے صہیونی حکومت کا مقابلہ اور آمنا سامنا کرنے اور ڈٹ جانے کے لیے تیار ہے، تو یہ عزم، یہ حوصلہ اور یہ خود اعتمادی اپنی جگہ بڑی قیمتی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا جرائم پیشہ ظالموں اور جارحیت کرنے والوں کے گریبان کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اور ملکی اور عالمی عدالتوں میں حالیہ جرائم اور ان سے متعلق کیسوں کی سختی کے ساتھ پیروی کی جائے۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور ہم پچھلے برسوں میں ایسا کرنے میں ناکام رہے ہیں، اس بار ایسا نہ ہونے دیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے دوستوں اور دشمنوں کو اور سب کو معلوم ہونا چاہیے، خود ایرانی قوم کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جانتی ہے کہ یہ قوم کسی بھی میدان میں کمزور فریق ثابت نہیں ہوگی، کیونکہ ہمارے پاس تمام ضروری وسائل موجود ہیں، ہمارے پاس منطق ہے اور ہمارے پاس طاقت ہے، سفارتی اور عسکری دونوں شعبوں میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم جب بھی میدان میں اترے خالی ہاتھ نہیں اترے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگرچہ ہم صہیونی حکومت کو کینسر کا پھوڑا اور امریکہ کو اس کی حمایت کرنے پر مجرم سمجھتے ہیں، لیکن ہم نے جنگ شروع نہیں کی، لیکن جب بھی دشمن نے حملہ کیا ہم نے اس کا منہ توڑ جواب دیا ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اگر صہیونی حکومت کی کمر خم اور وہ زمین پر نہ گری ہوتی اور اپنا دفاع کرنے کے قابل ہوتی تو وہ اس طرح امریکہ کا سہارا نہ لیتی، لیکن اسے احساس ہوا کہ وہ اسلامی جمہوریہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکی جارحیت کے جواب میں ایران کی مسلح فوج کے جوابی حملے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جس امریکی فوجی مرکز پر ایران نے حملہ کیا وہ خطے میں امریکہ کا ایک انتہائی حساس مرکز تھا، اور جب خبروں سے سنسرشپ ہٹائی جائے گی تو واضح ہو جائے گا کہ ایران نے کیسی کاری ضرب لگائی ہے۔ یقیناً امریکہ اور دوسروں پر اس سے بھی زیادہ سنگین ضربیں لگائی جا سکتی ہیں۔
موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے سینئر ممتاز تجزیہ نگار جناب سعید جواب عمر صاحب کو۔ السلام علیکم جناب۔
سلام و ادب دوران میں بھی سلام و ادب عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اور ساتھیوں کی خدمت میں۔ جی فرمائیے
جناب جواب عمر صاحب، رہبر انقلاب اسلامی کا خطاب آپ نے یقینی طور پر سنا ہوگا اور پڑھا بھی ہوگا، چونکہ عدلیہ کے حکام اور عہدیداروں سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی، وہ خطاب کیا تھا تو انہوں نے واضح طور پر یہ تاکید کی ہے کہ یہ جو جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے غاصب سعید حکومت کی جانب سے، اس کے خلاف قانونی کارروائی خواہ 20 سال بھی اگر طول کھینچے تو ہر حال میں ہونی چاہیے، اور کسی بھی صورت میں مجرم کا گریبان جو ہے وہ چھوڑنا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو تاکید ہے قانونی کاروائی کے حوالے، اس کے بعد اگلی گفتگو میں دیگر موضوعات پر ہم آئیں گے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو رہبر انقلاب اسلامی نے قانونی کاروائی کی تاکید کی ہے سعید حکومت کے خلاف؟
میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تعزیت پیش کروں آپ کے ساتھیوں کو کہ جو آپ کے ساتھی جو ہے وہ صہیونی حکومت کے جارحانہ حملے میں شہید ہوئے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ عدلیہ کے شہدا کی اور ایون کی جیل میں شہید ہونے والے مظلوم اور بے گناہ لوگوں کی شہادت کی تعزیت کرتا ہوں، جنہیں کہ بچوں کی قاتل صہیونی حکومت نے شہید کیا۔ لیکن جو رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا وہ یہ تھا کہ قاتل کے اوپر جو ہے وہ مقدمہ چلایا جائے، اور حالیہ جرائم کا ارتکاب کرنے والی صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں مثلا امریکہ، فرانس اور جرمنی کی حمایت اس طرح سے تھی کہ ان لوگوں نے سب نے جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کی اور عالمی قوانین کو نظر انداز کیا۔ اور اقوام متحدہ کے سلسلے میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سوئی ہوئی اقوام متحدہ، یقیناً غزہ کی صورت حال کو دیکھیں کہ وہاں کس طرح سے بچوں کو قتل کیا گیا، بوڑھوں کو قتل کیا گیا، اسپتالوں پر بمباری کی گئی، ایمبولینسوں کو تباہ کیا گیا۔ کسی بھی جرم کے سلسلے میں سازمان اقوام متحدہ نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ ایران کے مسئلے میں بھی جو ہے جو حملہ کیا گیا ایران پر، آپ نے دیکھا کہ ہم مذاکرات کی میز پر تھے اور اسلامی جمہوری ایران کے خارجہ پالیسی کے حکام جو ہے مذاکرات کر رہے تھے، اور یہ واقعہ رونما ہوا، اور ہم تو حیرت میں رہ گئے کہ ایسی غاصب حکومت کے مقابلے میں ہیں کہ جو کسی بھی طرح کے معاہدے، سمجھوتے، دستخط کی پابند نہیں ہے، اور ہمیشہ جو ہے وہ مکاری اور عیاری سے جو ہے وہ تمام کاروائیاں انجام دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اس دوران ہم نے جو ہے خود نتن یاہو کے پیغامات کو دیکھا کہ اس درندے بھیڑیے نے کہ جو کہتا ہے کہ ہمیں ایران سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے صبح سویرے اس نے بے گناہ ایرانی عوام پر حملہ کیا، اور اس میں دانشوروں کو بھی، اس میں جنرلوں کو بھی شہید کیا۔ اور رہبر انقلاب اسلامی نے اسی جرائم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ جو انسانی حقوق کے جو دعوے دار ہیں اور جو ادارے ہیں وہ اس کے جرائم کا جائزہ لیں اور اس پر اس کے خلاف مقدمہ نہ چلائیں۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے پوری دنیا نے ایران کا خیر مقدم کیا ایران کے اقدامات کا، اور جو جائز دفاع کا حق ایران نے استعمال کیا پوری دنیا نے جو ہے وہ اس کی حمایت کی، اور اس کو جو ہے وہ جائز حق کہا جاتا ہے، خاص طور سے ہمارے ملک کے لیے جو صورتحال اس نے پیدا کی تھی ہم نے جو ہے وہ اس کا دفاع کیا، باوجود اس کے ہم مذاکرات کر رہے تھے اور ہمارے جنرلوں کو شہید کر دیا گیا، ہمارے دانشور اور ہمارے سائنسداں جو ہے وہ سو رہے تھے نیند میں عالم میں تھے، انہیں شہید کیا گیا، اور ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ بے گناہ عوام کے گھر والوں کو ان کی فیملیوں کو شہید کیا گیا، اور آپ بھی جو ہے وہ اس بات پر تاکید فرماتے ہیں کہ خود نتنیاہو پر خود صہیونی حکومت کے خلاف جرائم حکام جرائم پیشہ حکام کے خلاف مقدمہ چلایا جائے، ان کو سزائے موت دی دی جائے، ان کو تخت دار پر لٹکایا جائے، اس وجہ سے کہ انہوں نے جو ہے وہ گزشتہ ایک مہینے کے دوران جو ہے وہ ہزاروں بچوں کو جو ہے وہ غزہ میں شہید کیا اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ کسی بھی ملک پر وہ چاہتا ہے تو حملہ کر دیتا ہے، کسی بھی علاقے پر چاہتا ہے وہ جرائم انجام دیتا ہے، اور وہ جو ہے وہ کسی بھی جرم کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی عالمی عدالت اس سے جو ہے جواب طلب نہیں کرتی، کوئی عالمی ادارہ جو ہے وہ اس کو روکنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور رہبر انقلاب اسلامی جو ہے وہ اسی بات پر تاکید فرماتے ہیں کہ اس کے گردن کو چھوڑا نہ جائے اور اس کو جو ہے وہ بچ کر کے نکلنے نہ دیا جائے، کہ اس طرح سے اس نے سائنسدانوں کو، بچوں کو، ایران کے دانش سائنسدانوں کو، ایران کے جرنیلوں کو کس طرح سے شہید کیا، بچے کو کس طرح سے جو ہے ماں کے سینے پر جو ہے وہ دفن کیا گیا، جس سے ہر شخص جو ہے وہ تکلیف سے تڑپ اٹھتا ہے کہ کس طرح سے رایان قاسمی کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، ہم اچھی طرح سے انہیں پہچانتے تھے، اور در حقیقت رہبر انقلاب اسلامی کا قومی پیغام جو 12 روزہ جنگ کے بعد آیا وہ یہ تھا کہ جو عوام اور حکومت کے درمیان کچھ معمولی سا دراڑ پیدا ہو گیا تھا وہ صہیونی حکومت کے اس حملے سے سب متحد ہو گئے، سب ایک سطح میں ایک صف میں کھڑے ہو گئے، جو جس بھی طبقے کا تھا سب نے جو ہے وہ اپنے ملک کے دفاع اور ایران کے دفاع کی جو اس نے ظالم کے مقابلے انجام دیا اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ بھی جو جیلوں میں تھے اور سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ جو قیدی تھے انہوں نے بھی جو ہے وہ اسلامی جمہوری ایران کے دفاع کی حمایت کی، اور تمام وہ لوگ جو کسی نہ کسی طرح سے کسی مختلف گروہ سے وابستہ تھے، مختلف نظریات کے حامل تھے اور اسلامی جمہوریہ کے موقف سے کچھ دوری اختیار کیے ہوئے تھے، سب کے سب جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے اور سب نے اسلامی جمہوری نظام کی حمایت کی صہیونی حکومت کے اس خونخوار اور قاتل نتنیاہو کے مقابلے میں۔
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں، اس وقت چلتے ہیں ہندوستان جہاں سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں ہندوستان کے سینئر طرزِ نگار اور معروف سماجی کارکن جناب سجاد کرگلی صاحب، السلام علیکم جناب۔
السلام علیکم باز بھائی۔
جی بہت شکریہ سجاد صاحب۔ رہبر انقلاب اسلامی کا جو کا خطاب ہے اس میں جو اسرائیلی جارحیت تھی اور امریکی جارحیت تھی اس کے دوران جو واقعات پیش آئے اور خاص طور پر ایرانی عوام نے جو عظیم الشان کارنامے انجام دیے اس کی طرف بھی خاص طور پر توجہ دی، اور آپ نے کہا کہ اس 12 روزہ جنگ یا 12 روزہ جنگ میں ایرانی عوام کے جو کارنامے تھے وہ بڑے عظیم تھے، ناقابل فراموش تھے، تاریخی تھے، جاویدانی تھے، اور کہا کہ یہ ایسا نہیں کہ ایرانی عوام کے ہاتھوں میں اصل ہے تھے اس لیے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، اصل ہے نہیں بلکہ ان کا یہ کارنامہ ارادے کا کارنامہ تھا، عزم کا کارنامہ تھا، حوصلے کا کارنامہ تھا، اعتماد بد نفس کا کارنامہ تھا۔ کیا کہیں گے ایرانی عوام کے عزم، حوصلے، ہمت، شجاعت اور بہادری پر؟
سب سے پہلے تو یہ ایک تاریخی جو دن تھے 12 دن جو عید غدیر کے دن سے شروع ہوتا ہے اور محرم کے آتے آتے تک یہ دن جو ہے ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے جمہوری اسلامی ایران کے بہادر، شجاع، شہادت پسند عوام نے اپنے رہبر کی قیادت میں نہ صرف صہیونی حکومت بلکہ امریکہ اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پس پردہ چھپی ہوئی طاقتیں تھیں جو منافقین تھے اور جیسے مقام اعظم رہبری نے بھی اپنے سپیچ میں کہا کہ جو سلیپر سیلز تھے اور ایک بڑی سازش رچائی گئی تھی جمہوری اسلامی ایران کے خلاف کہ کس طرح نظام کو کمزور کر دیا جائے، اسٹیبلشمنٹ کو ختم کر دیا جائے، بڑے بڑی شخصیات کو نشانہ بنایا گیا، اور یہ گمان تھا دشمن کا کہ شاید اس سے جمہوری اسلامی ایران کا جو نظام ہے وہ ختم ہوگا، یا پھر اسلامی نظام جو ہے وہ ختم ہوگا، اور جمہوری اسلامی ایران میں جس طرح انہوں نے شام میں، جس طرح انہوں نے دوسرے ممالک میں جیسے مصر میں، لیبیا میں جو حالات پیدا کیے ہیں ویسے ہی حالات ایران میں پیدا کریں، لیکن ان کے یہ تمام تر سازشیں جو ہے وہ ناکام ہوئی، اور 12 روزہ جنگ میں ایرانی عوام نے اتحاد کے ساتھ، یکجہتی کے ساتھ، اپنی قیادت اور اللہ کی طاقت پر بھروسہ کرتے ہوئے امریکہ سمیت، اسرائیل سمیت، تمام ان طاقتوں کو جو پس پردہ ان سازشوں میں شریک تھے، ان کو شکست سے دوچار کر دیا۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ شکست جو ہے اسرائیل کی جو ہوئی ہے اس پر پوری دنیا اور دنیا کے تمام آزاد خیال اور آزاد فکر انسان، تجزیہ نگار، صحافی جو نظر رکھتے ہیں دنیا کے حالات پر، وہ اس کا برملا اظہار بھی کرتے ہیں۔ اور جیسے کہ مقام معظم رہبری کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں کہی گئی کہ مقام معظم رہبری جو ہے وہ بینکر میں ہیں، ان کو ہم ایزی ٹارگیٹ ہے، ہم ٹارگیٹ کر سکتے ہیں۔ یہ کہا گیا کہ ایران کا جو آسمان ہے وہ ہمارے قبضے میں ہے، لیکن رہبر نہ صرف محرم الحرام کے دوران منظر عام پہ آئے، جنگ کے دوران بھی پوری کمانڈ خود ہی سنبھالی، اور کل جس طرح سے پھر سے ایک بار لوگوں کے سامنے آ کر کے 16 جولائی کو جو تقریر کی مقام اعظم رہبری نے، مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے تمام لیڈروں کو، سیاستدانوں کو، قائدین کو مقام اعظم رہبری سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس عمر میں بھی وہ نہ صرف قوم کی رہبری کر رہے ہیں بلکہ دنیا کی جابر ظالم طاقتوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور انہیں شکست سے دوچار کر رہے ہیں۔
جی سجا صاحب، دشمن کا جو منصوبہ تھا وہ یہ کہ ایرانی عوام کے سلسلے میں ان کو ایک غلط فہمی تھی، اور ظاہر ہے کہ پچھلے 40 برسوں سے مسلسل وہ اندازوں کی غلطیوں سے دو چار ہو رہے ہیں کہ کہیں نہ کہیں ایرانی عوام تھوڑا سا دور ہو گئے۔ آپ نہیں سمجھتے کہ یہی ان کی غلطی، ان کی سب سے بڑی شکست ثابت ہوئی؟
دیکھیے، بہت ساری چیزیں جو ویسٹرن میڈیا کا پروپیگنڈا ہے ایران کے حوالے سے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایک دو جو احتجاج کہیں ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ پورا نظام کمزور ہو چکا ہے، پورے نظام کے خلاف یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں، اور یہی چیزیں، یہی غلطی انہوں نے پہلی بار نہیں کی ہے۔ 2009 میں بھی یہی غلطی کی جب مخملی انقلاب کے نام پہ انہوں نے پوری دنیا میں پروپیگنڈا کیا، اور ایک ڈیسنٹ کسی بھی کنٹری میں ہوتا ہے، کسی بھی ڈیموکریٹک سپیس کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش ہوتی ہے، اختلاف ہوتا ہے، ہر ملک میں ہوتا ہے، اور اختلاف رکھنا کوئی غلط بات بھی نہیں ہے، یہ نظام کے اندر، کسی بھی سسٹم کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر خود نظام کو کھوکھلا کرنا، خود نظام کو ریجیم چینج کی باتیں کرنا، مجھے لگتا ہے یہ انہوں نے جو ہے بہت ہی مس کیلکولیٹڈ اور انہوں نے یہ سٹیپس اٹھائے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ پوری ایرانی عوام جو ہے وہ متحد ہو گئی، اور وہ لوگ، ہم نے یہ بھی ایران کے اندر دیکھے کہ وہ لوگ جو کسی نہ کسی طریقے سے سسٹم سے ناراض تھے، حکومت سے ناراض تھے، حکومتی پالیسیوں سے ناراض تھے، لیکن جب ملک پہ بات آئی، وطن پہ بات آئی، نظام پہ بات آئی، تو وہ سب کے سب متحد ہوئے، اور یہ جنگ اگرچہ ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت کچھ اس میں ہم نے دیکھا کہ ایرانی قوم نے بہت کچھ کھویا، لیکن اس سے زیادہ بہت کچھ پایا، اور سب سے زیادہ جو چیز پائی ہے ایران نے وہ عزت پوری دنیا کے اندر، اپنی بہادری، جو مس کیلکولیشن ویسٹ کر رہا تھا، اسرائیل کر رہا تھا، امریکہ کر رہا تھا، تو ان سب کو یہ پتا چلا کہ ایران ایک طاقتور اور ایک شجاع بہادر لوگوں کا ملک ہے، ان کی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی جو ہے وہ ایک ہسٹری ہے، اور اسے ڈیفیٹ کرنا، اسے شکست دینا وہ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں۔ جناب سعید جوان مرد صاحب، ظاہر ہے کہ ایک بڑا تاریخی جملہ رہبر انقلاب اسلامی نے امریکہ کے تعلق سے فرمایا کہ لوگ امریکہ کے سلسلے میں ناول کیا سمجھ رہے تھے، اور آج انقلاب سے پہلے لوگ امریکہ کا نام لینے سے ڈرتے تھے، چجائے کہ اس کو آنکھ دکھاتے یا دھمکیاں دیتے، نام لینے سے ڈرتے تھے، لیکن آج نہ صرف یہ کہ ایرانی قوم امریکہ سے ڈرتی نہیں ہے بلکہ امریکہ کو ڈراتی بھی ہے، یعنی نہ صرف یہ کہ سجاد صاحب میری آواز سنیں آپ، یہ جو رہبر انقلاب اسلامی کا تاریخی جملہ تھا خطاب میں کہ ایرانی قوم نہ صرف یہ کہ امریکہ سے ڈرتی نہیں بلکہ آج امریکہ کو ڈراتی ہے، کیا کہیں گے اس پر؟
دیکھیں ہم نے یہ مقام معظم رہبری کے بھی الفاظ ہیں، یہ شہید مقاومت سید حسن نصر اللہ رحمت اللہ علیہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ اسرائیل جو ہے وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے، اور یہ ایک حقیقت ہے، کیونکہ اسرائیل جو ہے وہ جمہوری اسلامی ایران کے مقابلے میں ایک ہفتہ بھی جنگ نہیں لڑ سکتا بغیر امریکی مدد کے، اور یہ جنگ ڈائریکٹلی امریکہ اور ایران کی جنگ تھی، یہ اسرائیل جو ہے وہ ایک پروکسی ہے امریکہ کا،
یہ جو 12 روز جنگ جو تھی مسلط کی گئی تھی، ظاہر ہے کہ اکیلے اسرائیل تو نہیں لڑا تھا، اس میں بھی امریکہ پوری طرح اس کے ساتھ تھا، پھر بھی شکست کھا گیا،
یہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ تھی، یہ امریکہ اور اسرائیل کی جنگ، ایران اور اسرائیل کی جنگ نہیں تھی، یہ ایران اور امریکہ کی جنگ تھی، اسرائیل ایک پروکسی ہے امریکہ کا، ویسٹ کا اس پورے خطے میں ایک پروکسی کے طور پر امریکی مفادات کے حصول کے لیے، اور ایک جو صہیونی ریاست کے گریٹر اسرائیل کے منصوبے پر کام کر رہا ہے، اور اسرائیل بہادر ہے ان لوگوں پر جو کمزور ہیں، جیسے ہم نے دیکھا جس طرح غزہ پٹی کے نہتے مظلوم بچوں عورتوں اور جس طریقے سے عام آبادی کو نشانہ بناتا ہے اور اس کے بعد اپنی بہادری کے چرچے خود ہی عام کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے دیکھا ایک دہشت گرد کو انہوں نے پالا پوسا اور اس کو حکومت میں لایا سیریا کے اندر، اور اس کے بعد اسی پہ چڑھائی کی اور اپنی بہادری کے قصے اب لکھ رہے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جب ان کا بہادروں سے مقابلہ ہوتا ہے، شجاع لوگوں سے مقابلہ ہوتا ہے، تب یہ سیز فائر کو لے کر کے اپنی منتیں کرنے لگتے ہیں، اور امریکہ سمیت تمام عرب اور دیگر اسلامی غیر اسلامی ممالک سبھی کو یہ سیز فائر پہ لگا لیتے ہیں، ہم نے یہی چیز 2006 میں دیکھا جب 33 روزہ جنگ ہوئی حزب اللہ اور اسرائیل کے بیچ میں، اس وقت بھی 33 دن بعد انہوں نے پھر بین الاقوامی دباؤ ڈال کر کے مختلف ملکوں کو انگیج کر کے پھر سیز فائر کی بات کی، تو اسرائیل ہو یا امریکہ ہو ان کا جو ایک نریٹو تھا کہ ہمیں کوئی چھو نہیں سکتا ہے، ہم ناقابل تسخیر ہیں، اس کو جمہوری اسلامی ایران نے اور اس سے پہلے مقاومتی تنظیموں نے، یمن نے، حزب اللہ نے، انصار اللہ نے اس کو جو ہے وہ چکنا چور کر دیا، ان کا جو ناقابل تسخیر ہونے کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے میزائلوں سے جو اسرائیل کی صورتحال تھی، وہ غزہ اور اسرائیل میں اب لوگ فرق کرنا بھول گئے تھے، اور یہ حالت ہو گئی تھی، اور جیسے کہ کہا گیا کل میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ایک تہائی حصہ جو ہے وہ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل کا تباہ کر دیا ہے، اور اگر یہ جنگ چلتی رہتی تو شاید اسرائیل کو ناقابل برداشت جو ہے وہ
سجا صاحب، اگلا سوال بھی میں آپ سے ہی کرنا چاہوں گا، رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے اس خطاب میں یہ بھی فرمایا کہ دوستوں کو بھی یہ جان لینا چاہیے اور دشمنوں کو تو اور اچھی طرح سے جان لینا چاہیے کہ کسی بھی میدان میں، چاہے وہ ڈپلومیسی کا میدان ہو یا جنگ کا میدان ہو، ہم ایک کمزور حریف کبھی بھی ثابت نہیں ہوں گے، یہ جو اعتماد بنفس ہے اس پر کیا تبصرہ آپ کا؟
یہ توکل ہے، یہ انقلاب کی طاقت ہے، اور ہم نے ان 40 سالوں میں دیکھا ہے کہ جمہوری اسلامی ایران نے علمی میدان میں، فرہنگی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، اور ہم نے طبی میدانوں میں، ہر طرح کے فیلڈ میں ہم نے دیکھا کہ جمہوری اسلامی ایران پیش پیش ہے اور اپنی طاقت کا، اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس پورے خطے کے اندر جو ایرانی قوم کو عزت ملی ہے، جو ایرانی قوم کو وقار ملا ہے، وہ یہاں کے نوجوان سائنسدانوں، تعلیم یافتہ دانشوروں اور پھر شجاع اور بہادر جو مبارز و مجاہدین ہیں، ان کی وجہ سے جمہوری اسلامی ایران کو یہ عزت پوری دنیا میں مل رہی ہے، اور یہ جو دنیا سوچ رہا ہے کہ اب یہ مولویوں کی حکومت ہے، یہاں کوئی پڑھا لکھا طبقہ ہوگا کہ نہیں، ان کے پاس کچھ ہوگا کہ نہیں، تو یہ جو ان کا پرسپشن تھا اس کو دور کر دیا ہے اس 12 روزہ جنگ نے، تو اس جنگ کے بعد بہت ساری چیزیں ان کو کھل کے سامنے نظر آئیں گی،
اور آ چکی ہوں گی, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو وہم و گمان ہے جمہوری اسلامی ایران کے بارے میں, یہ وہم و گمان بھی اب دور ہوا ہوگا, کیونکہ ایران ایک سیولائزیشن کا نام ہے, ایک تہذیب کا نام ہے, ایک کلچر کا نام ہے, ایک آئیڈینٹی کا نام ہے, اور ایک پاورفل کنٹری کا نام ہے, اور پورے ویسٹ ایشین کنٹریز میں اس وقت اگر کوئی طاقتور ملک ہے تو وہ جمہوری اسلامی ایران.
اس وقت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب سعید جوامر صاحب. بہرحال اگلا سوال ان سے کہنا چاہوں گا. جوامر صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اس 12 روزہ جنگ میں ایرانی عوام نے عظیم کارنامے انجام دیے. یہ کارنامے جو عملیاتی یا آپریشنل نہیں تھے, بلکہ ارادہ, قوت, عزم, حوصلہ اور اعتماد بے نفس کا کارنامہ تھا. اس پر کیا کہیں گے آپ؟
آپ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ عزم و ارادہ جو ہے ایرانی عوام کا, یہ سب جو ہے وہ اپنی جگہ پر, لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرح سے طلوع آفتاب اور غروب آفتاب جو ہے وہ جنگ نہیں تھی. ہمارے تمام جو ہے وہ اعلیٰ کمانڈروں اور جنرلوں کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا, اور ہمارے ملک پر ایک حملہ ہوا, یہ بہت اہم ہے. آپ دیکھیں کہ 12 گھنٹے کے فاصلے کے درمیان آپ نے اس جنگ کو نہایت آسانی سے جو ہے وہ اپنے حق میں تبدیل کر لیا, اور اس 12 گھنٹے کے دوران. اور اس کے بعد جو میں کہنا چاہتا ہوں, جو شاید بعض ماہرین کی نظر میں دکھائی دے اور شاید کہی نہ جاتی ہو, وہ یہ کہ رہبر انقلاب اسلامی کا وجود ایک عظیم رہنما اور کے حیثیت سے پوری عالمی سطح پر, اس کو میں صرف نہیں کہہ رہا ہوں, پوری دنیا کہہ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ فوراً آپ نے چند گھنٹوں کے دوران تمام کمانڈروں کا متبادل پیش کر دیا, اور شہید ہونے والے کمانڈروں کی جگہ پر دوسرے کمانڈروں کو جو ہے وہ متعین فرما دیا, اور پوری دنیا اس پر حیران رہ گئی. لیکن رہبر انقلاب اسلامی نے نہایت آسانی سے چند گھنٹوں کے دوران تمام کمانڈروں کی جگہ پر جو ہے وہ دوسرے لوگوں کو کمانڈر متعین فرما دیا, اور نہایت آسانی سے صہیونی حکومت کو نہایت محکم اور دندان شکن جواب جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران نے دیا. اور میں یہ بھی عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ پوری دنیا میں جو ہے وہ یہ حیرت ہے, اور صرف دنیا کے سربراہوں کو ہم دیکھ رہے تھے اور یہ محسوس کر رہے تھے کہ کوئی بھی دنیا کا سربراہ جو ہے وہ ایران پر صہیونی حکومت کے حملے کی مذمت نہیں کر رہا تھا, یہ بہت اہم ہے. لیکن تمام دنیا کے عوام اور ان میں سے بہت سے ممالک, حتیٰ امریکہ کے لوگ بھی, وہ جو ہے وہ ایران کے اسرائیل پر حملے پر بہت خوش تھے, اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ایران جو ہے وہ ایک ناجائز حکومت کا منہ توڑ جواب دے رہا ہے. یہ ہمارے لیے بہت اہم تھا, اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح سے جو ہے وہ نہایت سیاست اور تدبیر اور ہوشیاری کے ساتھ رہبر انقلاب اسلامی نے اس کو مینج کیا, اور حقیقتاً ورق پلٹ گیا. اور آپ دیکھیں کہ رہبر انقلاب اسلامی کی اس تدبیر کے باعث یہ جنگ جو ہے وہ نہایت کم عرصے میں ہی اس نے ناجائز صہیونی حکومت کے پورے سسٹم کو جو ہے وہ درہم برہم کر دیا, اور صہیونی حکومت جو ہے وہ امریکہ سے فریاد کرنے اور امریکہ کا سہارا لینے پر مجبور ہو گئی, اور اس نے جو ہے وہ صہیونی حکومت کے مقابلے میں اپنی ناتوانی اور کمزوری کا جو ہے اعتراف کیا, اور ایران کے سامنے ڈٹ نہ سکی, اور جولی سے جو ہے اس نے جنگ بندی کی پیشکش کی. اور یہ جو ہے وہ جنگ بندی تھی جو کوئی سوچ نہیں سکتا تھا, کوئی ہر آدمی جو ہے وہ یہ سوچ نہیں سکتا تھا کہ جو ہے وہ یہ جنگ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ پیشنہاد اس طرح سے پیشکش کی جائے گی. اور ہمارے عوام نے نہایت آسانی سے جو ہے وہ اپنی روزمرہ کی زندگی کو جو ہے وہ جاری و ساری سے رکھے ہوئے تھے. آپ دیکھ رہے تھے کس طرح سے جو ہے لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے, اور ہماری قوم نے جو ہے وہ کس طرح سے جاتے تھے اور باقاعدہ میزائلوں کو دیکھتے تھے جو ایران جو ہے وہ صہیونی حکومت کے اوپر برسا رہا تھا.
جبکہ اسرائیل میں جیسے ہی جو ہے وہ الارم کی آوازیں بجتی تھی لوگ پناہ گاہوں میں اور بنکروں میں جو ہے جا کر کے چھپ جاتے تھے, یہاں تک کہ ان کے بنکروں میں جو ہے وہ جگہ نہیں رہ گئی تھی, اور وہ خود جو ہے وہ اعتراف کر رہے تھے اس بات کا کہ کس طرح سے جو ہے وہ
سید جوامر صاحب رہبر انقلاب اسلامی نے جو فرمایا کہ ہمارے دوستوں کو بھی جان لینا چاہیے اور دشمنوں کو اچھی طرح جان لینا چاہیے کہ ایران کسی بھی میدان میں ایک کمزور حریف ثابت نہیں ہوگا, چاہے وہ ڈپلومیسی کا میدان ہو چاہے وہ جنگ کا میدان ہو. ہمارے پاس مضبوط ڈپلومیسی بھی ہے اور مضبوط فوجی طاقت بھی ہے. اس وقت جو ایک کوشش ہو رہی ہے یورپ اور امریکہ کی طرف سے وہ یہ کہ مذاکرات کے ذریعے, اب جنگ میں شکست کھا گئے تو مذاکرات کے ذریعے ایران کو کہیں نہ کہیں دبایا جائے اور جھکایا جائے. یورپ کی طرف سے امریکہ کی طرف سے پھر مذاکرات کی باتیں ہو رہی ہیں, تو ایران کیا آسان حریف ثابت ہوگا مذاکرات میں دشمنوں کے لیے؟
میں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خود جو ہے وہ دنیا بھر کے عوام, دنیا بھر کی حکومتیں جانتی ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران جو ہے وہ سرزمین کے لحاظ سے اور عوام کے لحاظ سے ایسے نہیں ہیں کہ جو اسے جا بجا کر دیں اور کسی کو ایران کی سرزمین پر جا رہیت کرنے کا موقع دیں. ایرانی عوام کی تاریخ جو ہے وہ ہزاروں سال پر محیط ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اسرائیل کے بارے میں کیا اطلاع ہے آپ کو, لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کل تعداد جو ہے 15 ملین ہے پوری دنیا میں. اس معاملے میں دیکھا
جناب جوانمر صاحب, ہمارا وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اپنے ہمارے معزز مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائیے, اور یقینی طور پر جو قوم اللہ کی ذات پر اور بھروسہ رکھتی ہے اور اعتماد بنفس رکھتی ہے وہی کامیاب ہوتی ہے, اور دنیا نے ایک بار پھر اس حقیقت کا مشاہدہ کیا. اگلے پرانتوں کے لیے مجھے علی عباس عزیزی دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے, خدا حافظ. Thank you.